يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں پھر بیان کے آخر میں بھی اس کو یاد دلا دیے گا، ذرا ریپیٹ کر دوں. اعلان یہ کہ ابھی جو بیان ہے میرا ختم ہوتا ہے 1:45 پر، تو اگلے جمعے بیان ختم ہوگا 2:35 پر، اور شروع ہوگا 1:35 یا 30 منٹ، 1:35 اور 35 کے درمیان. تو نوٹ فرما لیں، ٹھیک ہے؟ تو 1:35 پر یا 1:30 سے 1:35 کے درمیان بیان شروع ہوگا، اور 2:35 2:30 2:35 تک جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو اسی حساب سے پھر آئیے آپ لوگ، کیونکہ ٹائم کافی آگے نکل جاتا ہے، بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے حساب کتاب. پچھلے ہفتے میں نے بات شروع کی تھی، بیان چل رہا تھا، ایک واقعہ میں سنا رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، صحیح حدیث ہے، کہ ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کا جب انتقال ہونے لگا، اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا اور اسے یہ خوف ہوا کہ میں مر جاؤں گا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی نوجوان چاہیے جس کو میں یہ جادو کا ہنر سکھا دوں، اور میرے مرنے کے بعد پھر وہ آپ کے کام آئے، کرتب ورتب دکھائیے اگر لوگوں کو، لوگ آپ کو خدا سمجھیں گے. لوگ تو شعبدے بازیوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، یہ کر دیا، یوں کر دیا، جیب میں بتا دیا کیا رکھا ہوا ہے، گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے. ان ڈرامے بازیوں پہ لوگ زیادہ یقین کرتے ہیں، بزرگ بھی اسی کو سمجھتے ہیں. جو بیچارہ نہیں بتا سکے یہ کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. خیر یہ موضوع پھر ادھر ادھر نکل جائے گا، لیکن آپ لوگ بھی تو سدھرنے والے نہیں ہیں نا، اس لیے بار بار پھر مجھے موقع ملتا ہے کہ میں بولوں، پھر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، وہ ادھر لانڈی میں ایک بزرگ دیکھے، وہ میں نے پٹیل پاڑا میں دیکھے، وہ تو ایسے نہیں، وہ تو ویسے نہیں. تو آپ لوگ بھی نہیں سدھرتے تو پھر ہم بھی نہیں سیدھے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن بہرحال ہم دوسرے موضوعات بھی ہیں، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا. صحیح. تو جادوگر نے جب اس کو سکھایا، جادوگر نے جب بادشاہ کو بتایا کہ کوئی نوجوان چاہیے، تو بادشاہ نے لوگوں سے رابطہ کیا. ظاہر ہے بادشاہ سلامت رابطہ کریں تو ہر فیملی چاہے گی کہ ہمارا بچہ، کیونکہ اسے بادشاہ کا قرب بھی ملے گا، بادشاہ کی طرف سے پروٹوکول ملے گا، شاہی خاندان کا بندہ ہو جائے گا وہ. تو ہر خاندان نے، ہر فیملی نے چاہا ہوگا. تو ایک فیملی نے اپنا بچہ دے دیا، نوجوان لڑکا تھا. اب جب بچہ دے دیا انہوں نے، تو بچہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں انڈا موڑ پڑتا تھا، الفلاحیہ مسجد سے گزر کے جاتا تھا وہ. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک راہب تھا، عیسائی پادری، عیسائی مذہب برحق تھا، تو وہ راہب کے پاس سے گزر کے جایا کرتا تھا. جاتے ہوئے بھی راہب کے پاس بیٹھتا، وہاں پہنچنے کے بعد جب اس سے جادو سیکھتا تو واپسی میں بھی راہب کے پاس سے گزرتا ہوا جاتا. جادوگروں کی جو باتیں ہیں وہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں، شیطانی، وہ آپ کو سیدھے راستے پہ کبھی بھی نہیں چلاتے. ولا يفلح الساحر حيث اتى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اللہ نے فرمایا کہ جس نے جادو وادو کیا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ بٹوے میں کتنے پیسے ہیں، کون سی گھڑی باندھی ہوئی ہے، یہ بھی تو جادو ہے نا، تو ان لوگوں کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اور ہم ان کو بزرگ سمجھتے ہیں کہ حضرت جی نے بتا دیا بٹوے میں کیا ہے. ما له فی الاخرت من خلاق، ایسے شعبدے بازوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے، گناہوں سے بچو، حقوق اور واجبات ادا کرو، فرائض و واجبات، اور گناہوں سے بچو. آخرت تو ان لوگوں کے لیے، چاہے شعبدہ ہو یا نہ ہو. تو جادوگر جو نوجوان سے باتیں کیا کرتا تھا، ظاہر ہے وہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی بہت ساری ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تحریکیں ہیں، جو شیطان کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ کو الٹی الٹی چیزیں سکھاتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے برائی کی جاتی تھی برائی کا لیبل لگا کے، اب برائی کی جا رہی ہے اچھائی کا لیبل لگا کے. جادوگر حیا والے نہیں ہوتے، شرم و حیا نہیں ہوتی ان میں، وہ پردے کی تلقین نہیں کرتے. لیکن آج کل کے جو جادوگر ہیں وہ حقوق نسواں کے نام پر بے پردگی پھیلائیں گے. دیکھو، عورت کے حقوق کا خیال کرنا یہ تو اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے، کیا خیال ہے؟ یہ تو اسلام نے بھی بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج پہ جو خطبہ دیا وہ تو بہت اہم خطبہ تھا، اس میں آپ نے اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے. اس خلاصے میں جب لاکھوں کا مجمع تھا آپ کے سامنے اور اس کو لکھنے والے بھی بہت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ باقاعدہ لکھوایا ہے. اکتبو لی ابی شاہ، ابو شاہ ایک سردار تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ ریٹرن میں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ ان کو لکھ کے دو کہ میں نے کیا کہا ہے. ابھی اس کا مطلب اس کی بڑی ویلیو تھی اس خطبے کی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وصیت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو بات کہتا ہے اس بات کو وصیت کہا جاتا ہے. جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں اس وقت آپ آلتو فالتو بات نہیں کرتے. دو چیزیں، دو باتیں، مرتے ہوئے نا انسان جو بات کرتا ہے اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ فالتو بات نہیں کرے گا. آپ ویسے نارمل لائف میں بہت ساری ادھر ادھر کی بھی مار رہے ہوتے ہو، غیبتیں بھی کر رہے ہو، چغلیاں بھی کر رہے ہو، فالتو باتیں بھی کر رہے ہو، بھائی کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا انسان ایسی خام خگی، یار بتانا آج کس نے، کون جیتا، کون ہارا، کس نے چوکا مارا، کس نے چھکا مارا، آلو کے ریٹ کیا چل رہے ہیں، پیاز ٹماٹر کیا روپے کلو، ذرا پوچھ کے بتا یار. خواتین بھی پوچھتی ہیں، بھائی پڑوسیوں سے پوچھ کے بتاؤ ان کی جو نئی بہو آئی ہے وہ کیسی چل رہی ہے، بھائی پوچھ کے بتاؤ. یہ سب باتیں چلتی ہیں، لیکن مرتے ہوئے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا. مرتے ہوئے جب آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آلو پیاز ٹماٹر کے بھاؤ پوچھ رہے ہو. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، بہت اہم بات ہونی چاہیے، فالتو بات نہیں کرو گے. دوسری بات یہ کہ بات بھی اہم ہوگی، اور بات وہ اہم نہیں جو لوگوں کی نظر میں اہم ہے، بلکہ وہ جو آپ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہے. لہذا اس کو بے انتہا تاکید کے ساتھ جب کہنا ہوتا ہے تو موت کے وقت کہی جاتی ہے وہ بات. باتیں تو دنیا میں بہت ساری اہم ہیں، لیکن آپ اس وقت ہزاروں میں سے ایک بات کو منتخب کرو گے، تبھی لوگ مرتے ہوئے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ بھائی میرا آخری وقت ہے تو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے. کوئی وصیت کر رہا ہوتا ہے، داماد کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے بھائی میری بیٹی کا خیال کرنا، کوئی بیٹیوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کوئی جائیدادوں کا حساب لگا رہا ہوتا ہے کہ کروڑوں کا گھپلا ہے، یہ میری اولاد بعد میں لڑے نہیں، تو ان کو بتا رہا ہوتا ہے بھائی یہ فائلیں وہاں رکھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے سب چیزیں اپنی آنکھوں سے کہ جائیدادوں کا حساب کر دو ورنہ یہ تلواریں چلیں گی ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وصیت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے قرآن میں وصیت کا لفظ کہاں استعمال کیا ہے؟ حقوق کی جہاں بات آتی ہے نا، مخلوق کے حقوق کی، وہاں اللہ نے والدین کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. والدین کے لیے وصیت کا لفظ، کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی انسان کو کہ وہ والدین سے اچھا سلوک کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو وصیت نہیں کر سکتے، اللہ تو تھوڑی دنیا سے جائیں گے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو وصیت کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے اس کلام کو ہلکا مت سمجھو، ایسے سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے ایک آخری بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. تو اس کی نظر میں اس آرڈر کی جو اہمیت ہوتی ہے، میری نظر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اوصا نہیں ہے، وصا ہے. عربی میں اوصا کہتے ہیں وصیت، وصا کہتے ہیں انتہائی تاکید سے وصیت. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ والدین کا کتنا بڑا حق ہے. نہیں لگا رہے نا اندازہ، میرا خیال ہے کہ گویا اللہ نے بتا دیا جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے انتہائی تاکید سے بتا رہا ہوتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. انسان کا سب سے گہرا رشتہ کس کے ساتھ ہے مخلوق میں؟ والدین کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ نے اتنی تاکید کی، اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا عذاب پھر بولو بھائی بہت زیادہ عذاب. اس لیے اللہ کے بندو بہت خیال کیا کرو. یہ جو میں نے خطبہ پڑھا کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استوصوا کا لفظ استعمال کیا. استوصوا بالنساء خیرا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے لیے بھی نبی نے کیا فرمایا؟ کہ میری وصیت قبول کرو. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ الفاظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد زیادہ وقت زندہ نہیں رہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا، وصیت کا، کہ اچھا سلوک کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اچھا سلوک کرنے کا نبی نے حکم دیا، پھر نبی نے اس اچھے سلوک کے جزیات بھی بیان کیے کہ کیسے اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کو پردے کی قید سے آزاد کر دو، اتنا اچھا سلوک کرو. بات آ رہی ہے سمجھ میں بھائی؟ اچھا سلوک کرو کیسے؟ فرمایا جو کھاؤ اس کو کھلاؤ. خود کھا رہے ہیں روزانہ دعوتیں، مرغے کھا رہے ہیں اور بیوی کو کھلا رہے ہیں مسور کی دال. جو خود کھاتے ہو وہ بولو بھائی، جیسا خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ. یہ اچھے سلوک ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو آپ میرے، چونکہ ابھی موضوع نہیں ہے تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے عورت کے حقوق بتائے، اس میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ اس کو کپڑوں کی قید سے آزاد کر دو. وہ اگر تمہارے دیور کے، تمہارے بھائی کے سامنے آنا چاہتی ہے بے پردہ ہو کے تو آنے دو، اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہا ہمیں. وہ اگر بازار میں شاپنگ کے لیے بے پردہ ہو کے گھومنا چاہتی ہے تو گھومنے دو، سختی مت کرو، ایسا نہیں ہے. یہ والے حقوق کس نے بتائے ہیں؟ یہ حقوق نسواں والے، وومین رائٹس والے، کہ عورت کے حقوق کیا ہیں. کپڑوں کی پابندی مت لگاؤ. وہ اگر ہاف سلیوز میں یا اسکرٹ پہن کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم روک ٹوک کرو. یہ حقوق نسواں کے خلاف ہے، یہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسلام نے حقوق کیا بیان کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، اسے جانوروں کی طرح نہ پیٹو، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل احترام کون ہے؟ جس نے تمہیں بیٹی یا بہن نکاح میں دی اس کے رشتہ داروں کا اکرام کرو، ان کا مذاق مت اڑاؤ، سسرالیوں کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان سے عزت کے ساتھ بات کرو. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ یہ تو وہ حقوق ہیں جو واقعی حقوق ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ تم ہو. کیونکہ ایسے حقوق نہیں دیے کہ آدمی کے اپنے حقوق ختم ہونے لگے نا، انسان کے اپنے حقوق ہی ضائع ہونے لگے، وہ بھی تو کچھ کر رہا ہے نا بےچارا، وہ بھی تو کما کما کے کھلا رہا ہے. اگر سارے اسی کو حقوق دے دیے جائیں تو یہ کہے گا کہ میں تو پھر خان سامہ ہو گیا، ساری چیزیں میں لے کر آتا رہا ہوں، آلو پیاز ٹماٹر دہی صبح سے شام، بچوں کو اسکول لانا لے جانا، بیماریوں کا خرچہ، اور جو کھاؤں اس کو پہناؤں، ٹھیک ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کہے گا کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے خان سامہ کی؟ تو شریعت نے کہا کہ نہیں بھائی، آرڈر کس کا چلے گا گھر میں؟ تمہارا چلے گا، تم نے محبت سے رہنا ہے لیکن حکم تمہارا چلے گا، اطاعت وہ تمہارا کرے گی، تمہاری اطاعت کرے گی. لیکن جو حقوق کے نسواں والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وومین رائٹس والے، شور مچاتے ہیں عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، وومین رائٹس، وومین رائٹس، اور ڈرامے دکھائیں گے، فلمیں دکھائیں گے کہ داڑھی والا کیسے بیوی کو پیٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے کیسے رسی سے باندھا ہوا ہے چارپائی سے اپنی بیوی کو، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، اور غیرت کے نام پہ بندوق اٹھا کے گھوم رہا ہے کہ اگر تم نے کسی ان نون مس کال کا بھی جواب دیا ٹھا. یہی ہوتا ہے نا، یہی دکھا رہے ہیں نا، ان نون بھی کوئی کال آ گئی تم نے ریسیو کر لی، وہ غفار کی، ستار کی، وسیم کی، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو تو میں جانتا ہوں بھائی، کوئی غفار ستار معذرت کے ساتھ، یہ نام ایسے چینج کرنے چاہیے، بہت سے لوگ ستار غفار ہوتے ہیں، میرے اپنے رشتہ داروں میں ہیں تو اے بی سی ڈی کر دیتے ہیں، لیکن جو مزہ غفار ستار میں ہے وہ مزہ نہیں ہے نا، کیونکہ یہ وہ نام ہے جو ہیں معاشرے میں چل رہے ہیں، لیکن بدل بدل کے تاکہ سب کور ہو جائیں. تو یہ ڈراموں میں، فلموں میں دکھایا جاتا ہے، میں نہیں دیکھتا فلمیں ولمیں نہ ڈرامے دیکھتا ہوں، لوگ عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں، کسی فلم کا ڈائلاگ سنا دو نا تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے فلم دیکھی ہوئی ہے، بھائی ڈائلاگ تو انسان پبلک سے بھی سن لیتا ہے. وہ بول فلم آئی تھی، اس کے ڈائلاگ بڑے مشہور ہوئے تھے، جب کما نہیں سکتے، جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے اس کے ڈائلاگ پہ تبصرہ کیا تو بعض لوگوں نے کمنٹس کیے کہ یہ بھی فلمیں دیکھ کے آئے ہوئے. وہ ایک اور فلم آئی تھی کوئی، وہ اس میں توحید پر بڑی اچھی فلم بنائی تھی، اچھی تو فلم کوئی نہیں ہوتی لیکن توحید کے حوالے سے اچھی تھی، کوئی اداکار تھا اس نے بنائی تھی، بھگوان 50 روپے والا بھگوان اور 100 روپے والا بھگوان. تو اس کے مجھے کسی نے شارٹ کلپ دکھائے، وہ سموسے والا کلپ نہیں نا، سموسا لا کے رکھ دیا اس نے، ایک شارٹ کلپ تھا وہ، میں نے دیکھ لیا، میری شامت آ گئی، تو میں نے بتا دیا تو وہ پبلک پیچھے پڑ گئی. تو اتنا چھوٹا دل نہ رکھا کریں کسی کی بات کے، 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 10 صحیح نکلتے ہوں. تو اچھا انسان کیا ہوتا ہے، اس کو اچھے رخ پہ لے کے جاتا ہے، ہر وقت کسی کے پیچھے پڑے رہنا اور نیگیٹو سوچ رکھنا یہ بہت بری بات ہے. تو حقوق نسواں والے بہت شور مچاتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں کہ عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، کو ایجوکیشن ہونا چاہیے، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ برائی کو پھیلایا جا رہا ہے، عورت کے حقوق کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ، عورت کے آزاد ہونے سے عورت کو فائدہ ہے یا مرد کو فائدہ ہے؟ مرد کو فائدہ ہے، مرد عورت کو دیکھنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسلام نے عورت کو برقعے میں بند کر دیا، چادر میں بند کر دیا. اب مرد جب بالغ ہوتا ہے، لڑکا جب بالغ ہوتا ہے، اسے چاہیے لڑکی، کیونکہ وہ مرد بن چکا ہے، آدمی بن چکا ہے، جب اس کو دیکھنے کے لیے کچھ ملے گا نہیں تو وہ کیا کرے گا، شادی کی کوشش کرے گا نا. کیا خیال ہے کہ عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لاؤں، ساری زندگی اس کے خرچے اٹھاؤں، پھر اس کی صلواتیں بھی سنوں، یہ سب کچھ کرے گا نا. لیکن جب اس کو دوستیاں لگانے کے لیے بہت سارا مواد ملے گا تو وہ شادی کو کیا کرے گا، ڈیلے. کہے گا شادی کرو 40, 45, 50 سال میں، جب دوستیوں کا آپشن ختم ہو جائے. آج صبح برما سے فون آیا کسی کا، ہمارے دوست کا، تو برما میں مسلمان بھی ہے ماشاءاللہ، کہا جاتا ہے کہ 20% مسلمان ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو 80% برما کے لوگ ہیں، وہ بتا رہے تھے وہ بینکاک گئے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ. میں نے کہا کیوں گئے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں یہاں ایک ہفتے کے لیے نا ایک ان کی کوئی رسم چل رہی ہے کہ جو ملے اس پہ پانی پھینکو. یہ ایک ہفتے ان کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، کوئی کوئی میچ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کوئی تہوار ہوتا ہے, اس میں جو بھی نکلے گا تو اس پہ بھر بھر کے پانی پھینکا جائے گا. تو شریف لوگ جتنے بھی ہیں وہ ایک ہفتے کے لیے اپنی فیملیوں کو لے کے باہر نکل جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار آدمی ہے یا کیا ہے, عورت ہے مرد ہے, بس سب کو پانی میں نہلاتے رہتے ہیں. تو ویسے ہی گپ شپ ہوئی ان سے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کا کیا ان کا کلچر کیا ہے فیملی سے, یہ لوگ اپنی فیملیوں کو, انہوں نے بتایا کہ یہ بہت لیٹ شادیاں کرتے ہیں. کیوں لیٹ شادیاں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے 20-20 لڑکیوں سے دوستیاں کر کے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اور کہنے لگے 99% لوگ شادی شدہ جو 40-45 سال کی عمر میں جو شادی کر بھی لیتے ہیں تو ان کی بیویاں کس عذاب سے گزرتی ہیں, اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 99% لوگ رات کو جب اپنے گھر آتے ہیں تو شراب پی بھی ہوتی ہے انہوں نے. نہیں آ رہی بات. اور جو شراب پی کے آ رہا ہے وہ آفس سے نہیں آ رہا, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ نائٹ کلب سے آ رہا ہے. تو بیوی کے پاس آنے سے پہلے کسی طوائف کے پاس سے چکر لگا لیا ہوتا ہے اور شراب بھی پی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے میں مسلمان خواتین سے کہتا ہوں, اللہ کا واسطہ, اسلام کی قدر کرو, یہ تمہیں اسلام نے حقوق دیے ہیں. اسلام نہ ہوتا تم مردوں سے حقوق کے لیے ترستی, اور اگر تمہیں کوئی دیندار آدمی مل گیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. شکر کوئی نیک آدمی مل جائے نا تو وہ اس کو بےچارے کو ایسا کچومبڑ نکلتا ہے اس کا, کیونکہ وہ شرافت میں حقوق ادا کر رہا ہے نا, اس کی غلطی ہے کہ وہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں ہیں اس کی, وہ نائٹ کلب نہیں جاتا, پینے پلانے کا شغف نہیں رکھتا, شرافت سے گھر چلا آتا ہے رات. اب اس کی غلطی ہے وہ رات کو جلدی گھر کیوں آ گیا, پٹتا ہے پھر آئے گا گھر میں وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے, کیوں کہاں چلے گئے تھے. یو برداشت کرو, یہ چھوٹی موٹی چیزیں, بندہ شریف مل گیا شکر ادا کرو. اصل میں حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا نا وہ اسلام کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتا. کتنی خواتین ہیں میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے, یو کے سے, فرانس سے, آسٹریلیا سے, کہ وہ ترستی ہیں کہ میاں سے کچھ حقوق نہیں چاہیے, بس ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ ادھر ادھر منہ مارنا چھوڑ دے, حرام کاریاں چھوڑ دے. ورنہ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تو خود کماتی ہوں اپنا, مجھے اس کے ایک پیسوں کی کیا ضرورت ہے, مجھے بس شریف آدمی چاہیے. اور ہماری یہاں خواتین کو شریف آدمی ملے ہوئے, آپ جیسے اتنے نیک نیک, ان کی قدر نہیں. قدر کیا کرو بھائی. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. اب میں یہ عرض کر رہا تھا جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ اب دیکھو جیسے پہلے زمانے میں جادوگر کیا کرتا تھا, وہ غلط چیز کا لیبل لگا کے غلط چیز سکھا رہا ہے. آج کے جو جادوگر ہیں نا وہ سکھاتے غلط چیز ہے مگر لیبل اس پہ اچھائی کا لگا دیتے ہیں. عورت کو بے پردہ بنایا جا رہا ہے تاکہ زنا پھیلے معاشرے میں, تاکہ معاشرے میں نکاح کا رواج ختم ہو, حقوق کی پامالی ہو, شرابوں کا رواج ہو. جب کوئی شخص زنا کر لے گا تو اس کے لیے شراب پینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ کہے گا شراب تو زنا سے کم ہے, جب یہ تو پھر شراب پہ بھی آئے گا. اور جب وہ شراب پہ آ گیا تو ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, لوگوں کی جانیں بھی ہلاک ہوں گی. یورپ میں کتنے سخت قوانین ہیں مگر وہاں ایکسیڈنٹل اموات جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر جو اموات ہوتی ہیں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ لوگ شراب کے عادی ہو چکے ہیں, ان پہ شراب اثر نہیں کرتے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ صرف فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے. وہاں کے کلچر کو اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں نا تو کس طرح سے لوگ سڑک پہ شراب پیے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کوئی میڈیا تھوڑی دکھائے گا ان کا. شراب کی عادت ہونے کے باوجود بھی شراب شراب ہے, بدبو تو ہے نا اس میں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, نشہ ہے اس میں. تو اب کیا ہے کہ بے پردگی پھیلے گی تو زنا پھیلے گا, مردوں کے مزے ہو جائیں گے, عورت کا کباڑا ہو جائے گا. تو اس لیے آج کے دور کے جو جادوگر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ برائی پہ لیبل کس کا لگاتے ہیں, اچھائی کا. آج جادو کیا جاتا ہے روحانیت کے نام پہ, کرامت کے نام پہ. ہے جادوگر لیکن داڑھی رکھی ہوئی ہوگی, ماتھے پہ سجدے کا محراب ہوگا, پگڑی ہوگی, کسی سے خلافت ولافت بھی لے لی ہوگی. خلافت لینا تو آج کل بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. خلافت لے لی 2-4 بزرگوں سے, باقاعدہ اس نیت سے گئے تھے ان کے. جو کسی بزرگ کے پاس خلافت کی نیت سے جا رہا ہے وہ تو خلافت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا. تو خلافت بھی لے لی ادھر ادھر سے 4-5 بزرگوں سے, پھر 2-4 خواب آ گئے اچھے اچھے, وہ پبلک میں سنا دیے. اس کے بعد اب بیٹھ گئے, تمہارے بٹوے میں یہ رکھا ہوا ہے, تمہاری جیب میں یہ رکھا ہوا ہے, اور صحیح بھی نکل آتا ہے بعض, وہ تو شعبدے ہوتے ہیں, تو شعبدے کا تو مطلب یہ کہ وہ صحیح نکل جائے. تو اب اس کو جادو کا نام نہیں دیا جاتا، اب اس کو عملیات کا نام دیا جاتا ہے، روحانی علاج کا نام. سلسلہ چشتیہ سے میرا تعلق، میں ڈائریکٹ نقشبندیہ سے، اویس کرنی سے میری نسبت ہے، خواب میں مجھے خلافت ملی حضرت اویس کرنی سے، تو یہ صرف ٹوبی ڈرامے. تو میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، یہ وہ زمانہ تھا جس میں جادو کو جادو کے نام پہ سکھایا جاتا تھا، پروپیگنڈا نہیں تھا. تو وہ جادوگر جو نوجوان کو سکھاتا تھا، اس میں ظاہر ہے جادو میں شیطانی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. اب نوجوان کو ان شیطانی چیزوں میں دولت نظر آنا شروع ہوئی، عزت نظر آنا شروع ہوئی، مگر اس کے ضمیر نے ساتھ ساتھ ملامت کرنا بھی شروع کی. یاد رکھو، جس الٹے کام میں آپ کو دولت اور شہرت نظر آتی ہے، تو ایک طرف شیطان کھینچ رہا ہوتا ہے کہ کر لو، دوسری طرف ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مت کرو. کیا کروں، واقعات پہ واقعات آتے رہتے ہیں ذہن میں. ایک ایک بات سمجھانے کے لیے نا واقعات آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ یہاں چند دن پہلے واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا، ڈرامے فلموں جو ہوتی ہے نا ان کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ڈائریکٹر بننے والے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. میں نے پوچھا، آپ کی ماشاءاللہ داڑھی اور آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی طرف کیسے آئے؟ اب یہ ہوتا ہے ضمیر، کچھ انسان کا اپنا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ خیر کی طرف آ جاتا ہے. کہتے ہیں کسی فلم کی یا کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی، کسی فلم یا ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی. لڑکیاں آتی ہیں، نئی نئی اداکار بننے کا ہر خاتون کو شوق ہے، سب کو نہیں جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، اور ایکٹر بننے کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم مشہور ہو جائیں. جب وہ دیکھتی ہے نا ٹیلی ویژن پہ ایکٹروں کی عزت ہو رہی ہے، کیسے ان سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، آپ ماشاءاللہ کیا کھاتی ہیں اور کیا کیسے آپ کو اللہ نے اتنی شہرت دی، تو وہ بتا رہی ہوتی ہیں بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اتنے بڑے عجیب سے بن گئے، یعنی کیا ممبر پہ ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کیا گھر کی چار دیواری میں شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، یہ کوئی زندگی ہے بیکار. جمعے کا بیان سن لو بس، ایک اتوار کو سن لو، ایک مولانا تاج جمیل صاحب کا سن لو، یہ کوئی زندگی ہے؟ جہنم، وہاں بھی وہ ذرا ڈراتے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، حضرت مولانا تاج جمیل صاحب جو ہیں، وہ ان کے بیان میں وہ ڈرانے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. سارا مسئلہ یہی ہے کہ خوف نکل گیا. تو وہ ڈراتے ہیں، جہنم، سانپ، بچھو، یہ کیا زندگی. وہ جب ڈرامے فلمیں، تو یہ ناچنا، یہ گانا، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ ڈانس. تو ان کا دل چاہتا ہے خواتین کا کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اب ان میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیزائننگ کچھ قدرت کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ان کو پتا ہے کہ ہم اگر انٹرویو دینے کے لیے گئے تو ہماری سلیکشن نہیں ہو سکتی. وہ تو صبر شکر کر کے بیٹھ جاتی ہیں، کیا کریں. نہیں، جن کو اللہ نے تھوڑا سا حسن و جمال دے دیا تو کہتی ہے ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے، ذرا ٹرائی کر کے دیکھو. تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نئی نئی لڑکیاں آ رہی تھیں، ایکٹنگ کر کے جا رہی تھیں تاکہ ہماری سلیکشن ہو جائے. اس میں انہوں نے بتایا کہ بہت سے عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں آتی تھیں، جو پتہ چل جاتا ہے نا کسی کی بات چیت کے اسٹائل سے، جو خاندانی وہ ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو خاندانی عزت دار ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، خاندان کے اثرات منتقل ہوتے ہیں نا. تو وہ کیا تھا کہ وہ جب آئی ہے، عزت دار گھرانے کی لڑکیاں بھی تھیں، مجبور ہوتی ہیں بعض لڑکیاں، اور مجبور کیوں ہوتی ہیں وہی میں چیخ رہا ہوں تو لوگ سنتے نہیں ہیں. بھائی عزت دار گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی، معذرت کے ساتھ، جب نہیں ہو رہی تو پھر یہ کچھ ہوگا معاشرے میں. ماں باپ بھی گھر میں تھک جاتے ہیں کہ بیٹا جاؤ نکلو خود کچھ کرو. جس معاشرے میں نکاح کا رواج ختم ہو گیا تو اس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوگا، پھر عزت کے حصول کے لیے ایسی کوششیں ہوں گی. تو کہنے لگا کہ جب وہ لڑکیاں آتی تھیں تو ڈائریکٹر جو ہے نا، جو بھی ایکٹنگ سکھا رہے ان کو یا جو بھی وہاں ٹیچر ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کرتے تھے، وہ ایک دفعہ میں نے وہ سلوک دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. ایک لڑکی سے ایکٹنگ ہو نہیں رہی تھی کیونکہ وہ ایسی ایکٹنگ تھی جس میں ذرا شرم و حیا کے خلاف تھی، وہ لڑکی سے ہو نہیں رہی ہے. تو ڈائریکٹر صاحب نے آ کے اس کے ہاتھ رکھا جسم پہ اور اس کو جسم کو پورا کرو کر کے بتایا کہ ایسے کرنا ہے. بالکل بے شرمی کی بات ہے نا، ایک جوان لڑکی کے آپ آ کے جسم پہ اس طرح سے کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی, مگر اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے بتایا تھا اس طرح سے دوبارہ ایکٹنگ کی کوشش شروع کر دی. کیا مطلب؟ اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مگر اس نے عزت کی خاطر اپنے آنسو پوچھ کے اپنے ضمیر کی آواز کو بولو بھائی کچل دیا, دبا دیا کہ عزت حاصل کرنی ہے. ضمیر کیا ہوتا ہے, اخلاق کیا ہوتے ہیں, غیرت کیا ہوتی ہے, ان سب کو پسے پش ڈالنا پڑے گا. یہی سکھایا جاتا ہے آج کل. میں ایک انگلش سیکھنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا, تقریباً 10 سال پرانی بات ہے, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ مل نہیں رہا تھا جہاں صرف لڑکے ہی لڑکے ہوں, تو مجبوراً چلے گئے کو ایجوکیشن میں پگڑی پہن کے کہ بھائی پگڑی دیکھ کے ذرا تھوڑا سا کنارے پہ بیٹھ گئے. ایک ہفتہ رہا ہوں پھر بھاگ کے واپس آ گیا. میں نے کہا نہیں رہ سکتے, جو ماحول دیکھا ہے ہم نے. لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا, سامنے کھڑا کیا جاتا تھا کہ آپ ان لڑکوں کے سامنے پریزنٹیشن پیش کریں. پریزنٹیشن جو بھی پیش کرنی ہے وہ لڑکیوں کے سامنے بھی کر سکتی ہیں لڑکیاں, اور ظاہر ہے سیکھنے کے لیے بولنا پڑتا ہے. اس وقت میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ لڑکیاں حیا والی ہیں, ان کو لڑکوں کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے, جو کہ شریعت چاہتی ہے کہ ہو, چاہتی ہے شریعت کہ ہو یہ, لیکن ان کے اندر سے باقاعدہ کھرچ کھرچ کے شرم و حیا کو نکالا جا رہا ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے. دیکھو وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تعلیم کا ادارہ ہے, انگریزی تو ایک تعلیم ہے نا, اس کا کلچر تبدیل کرنے سے کیا واسطہ. لیکن ایسا لگتا ہے کہ تعلیمی ادارے تعلیم کے لیے کم بنے ہیں اور ہمارا ماحول تبدیل کرنے کے لیے زیادہ بنے ہیں. تبھی میں دیندار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, تم لوگ کیوں نہیں تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کا بیڑا اٹھاتے, تم لوگ کیوں نہیں کرتے یہ کام. جب ایتھس لوگ اور لبرل لوگ, مذہب سے بیزار لوگ تعلیم کے نام پہ بے دینی پھیلا سکتے ہیں, تو آپ تعلیم کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا سکتے کیا؟ تعلیم تو اصل میں کس کا حکم ہے, آرڈر ہے. تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو, یہ تو سب سے پہلے اسلام نے سکھایا ہے, یہ گوروں کا تھوڑی تھا, یہ تو ہمارا سرمایہ ہے. قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کون سی آیت ہے بتاؤ بھائی, تو سب کو بتائے کیا ہے اس میں. اقرا, پڑھو. اور جو مکہ میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ نے سورہ نون والقلم وما یسطرون نازل کی. والقلم, اللہ نے کس کی قسم اٹھائی ہے؟ قلم کی. تو قلم کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اسے ناڑا ڈالا جاتا ہے قلم سے؟ ہے بھائی, اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ آج کل تو لوگ میں نے دیکھا ناڑا ڈالتے ہیں, زاربند ڈالتے ہیں قلم سے. ہمارے حضرت بہت خلاف تھے قلم کے ذریعے زاربند یا ناڑا ڈالنے کے. ہمارے حضرت دیکھ لیتے نا کوئی قلم سے ناڑا ڈال رہا ہے, بس وہ دائرہ اسلام سے خارج. کہتے ہیں قلم جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن میں, کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے لکھا جاتا ہے, تحریریں لکھی جاتی ہیں. علم کی دنیا میں اشاعت, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا, علم کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا چیز بنی ہے؟ قلم. اگر قلم نہ ہوتا تو آج جتنے بڑے بڑے سائنسدان دنیا میں صدیوں پہلے گزر چکے ہیں یا علماء گزر چکے ہیں, ان کے علوم آج محفوظ نہ ہوتے. ڈیجیٹل فارم میں کسی شے کو محفوظ کرنا یہ تو ابھی چند سال پہلے کی دریافت ہے. صدیوں کا علم جس سے انسان آج یہاں تک پہنچا ہے, وہ علم تو قلم کے ذریعے انسان کو حاصل ہوا ہے. تو اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں, میں کیا, ہمارے اکابر ہمارے علماء کے دیندار لوگ تعلیم پہ توجہ دیں, وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کھولیں, اپنے اسکول کھولیں جہاں معیاری تعلیم ہو, اور ماحول کیا ہو, وہ ماحول ہو جو اسلام نے دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام غزالی اتنے بڑے مفکر, اتنے بڑے عالم, جس چھت کے نیچے, جس مدرسے کے نیچے امام غزالی بیٹھ کر اتنے بڑے عالم بنے, اسی چھت میں, اسی ماحول میں, اسی حلیے میں, اسی داڑھی میں, اسی پگڑی میں, اسی جبے میں البیرونی جیسا سائنسدان بھی پیدا ہوا ہے. پہلے زمانے میں علماء کے لباس میں اور سائنسدانوں کے لباس میں کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں ہوا کرتا تھا, اب الگ الگ ہو گئے. پتلون والے وہ ادھر چلے گئے, ٹھیک ہے, شلوار والے ادھر آ گئے. اب دیکھتی وحشت ہوتی ہے, پگڑی والے کو پینٹ والے سے وحشت ہوتی ہے, وہ آ کے مجھ پہ فتویٰ لگائے گا, فنڈامنٹلسٹ بولے گا, تانا دے گا, ابے یہ ان سالے جاہل ان کو کیا. اور پینٹ والے کو مولوی صاحب کو دیکھ کے کیا ہوتی ہے وحشت, یہ فتویٰ لگا دے گا, بولے گا انگریز کا پٹھا ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ جو فرق ہوا ہے نا, فرق دو الگ الگ لائنیں مسٹر اور مولوی کی بن گئی ہیں, الگ الگ ٹریک پہ چل نکلے, اس لیے کہ ہم نے تعلیم کے اپنے ادارے کھولنے کی کوشش, ہم نے گوروں سے تعلیم تو لے لی. دیکھو گوروں نے پہلے ہم سے تعلیم لی ہے, یہ جو گوروں کی آج تعلیم ہے یہ انہوں نے کہاں سے لی تھی؟ مسلمانوں سے انہوں نے لی, مگر کلچر مسلمانوں والا نہیں لیا. یہ تو گورے خود اعتراف کرتے ہیں ان کی کتابوں میں کہ اگر مسلمان کی ترقی نہ ہوتی, جو مسلمان سائنسدان نہ ہوتے, تو آج ہم جس ترقی پر ہیں 300 سال کے بعد یہاں پہنچتے. اور بعض نے تو لکھا ہے پہنچتے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں غور و فکر کرنا, تعلیم کے راستے پہ ڈالنا, یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے دنیا اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی, وہ تو بس یہ روحانی وحانیوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے لوگ. حقیقت ہے اسلام سے پہلے سب روحانیت پہ چل رہا تھا, وہ اس میں خواب آیا, الہام ہوا. کوئی سائنسدان اگر پیشگوئی کرتا نا تو لوگ کہتے خواب آیا ہے, خواب ہی نہیں آیا تو پھر گیا. ساری بائبل پوری الہام پہ تو لکھی ہوئی ہے, خواب آئے تھے, اور یہ سب کچھ صحیح بھی ہے, کچھ الہامات پہ, تو پوری الہامات اور خوابوں پہ ٹوپی ڈراموں پہ چل رہا تھا. اور آج گورا ان چکروں سے نکل گیا, مگر مسلمان استخاروں سے نہیں نکل رہا, مسلمان استخارے سے نہیں نکل رہا ہے. یہ کام کر لوں, استخارہ آیا تو کر لو, استخارہ نہیں آیا تو نہیں کرو. کون سی حدیث میں ہے کہ استخارہ آئے تو کرو, استخارہ نہیں آئے تو نہیں کرو؟ ہمیں بھی بتاؤ بھائی. بھائی مشورہ لو, سمجھ میں آ رہا ہے, ہر طرح سے اس پہ کے پہلوؤں پہ غور کرو, پبلک کو بٹھاؤ, لوگوں سے غور کرو, پازیٹو پوائنٹ لکھو, نیگیٹو پوائنٹ لکھو, پلس مائنس کر کے دیکھو, پازیٹو زیادہ ہے, نیگیٹو زیادہ ہے, نیگیٹو زیادہ ہے تو چھوڑ دو, پازیٹو زیادہ ہے تو کر لو. اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی نا قرآن میں, مشورے والی آیت, پوری سورت نازل کر دی کہ مشورہ. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ شورا, یعنی شورا عربی میں مشورے کو کہتے ہیں. تو مشورے سے تو آپ کو اس کے مثبت پہلو بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور منفی پہلو بھی, تو ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جس چیز میں مثبت پہلو زیادہ ہے منفی کم ہے وہ کر لو, جس میں منفی زیادہ ہے مثبت کم ہے وہ چھوڑ دو. کیونکہ کوئی بھی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں سارے مثبت ہی پہلو ہوں. خربوزہ بھی کھاؤ گے نا, خربوزہ بھی, ابھی گرمیوں کا موسم ہے نا, خربوزے لوگ بہت کھا رہے ہیں, خربوزے میں بھی کچھ مثبت پہلو ہیں, لیکن کچھ مثبت کیا ہے, خربوزہ ہے بھائی, نام اتنا مزیدار, میٹھا ہے, طاقت آئے گی, گردوں کے لیے اچھا ہے, لیکن ایک منفی پہلو بھی ہے بھائی. اگر بعض دفعہ ڈائریا بھی ہو جاتا ہے خربوزہ, تھوڑا سا گلا ہوا نکلا, خراب نکلا, کیا خیال ہے, خالی پیٹ کھا لیا, پانی پی لیا, مدظلہ لا لیا, جو ملا کھا لیا, ٹھیک ہے, تو پھل کھانے سے بیماری بھی آ جاتی ہے, لیکن نیگیٹو پہلو کا ریشو کم ہے بھائی. ڈائریا ہوتا ہے کسی 100 میں ایک, اور وہ بھی گلا ہوا ہو تو کھا لو بھائی, پھر پوچھنا کیا. تو ہر چیز میں اب آپ خربوزہ کھانے سے پہلے استخارہ کر رہے ہیں, یہی جہالت ہے, چیخ چیخ کے تھک گئی, جو ہمارے جاہل مولویوں نے لوگوں کو استخاروں میں ڈالا ہوا ہے. اور آپ لوگ کو پسند وہی مولوی ہیں. ابھی میں یہاں بیٹھ کے ایک سینٹر کھولوں نا کہ استخارہ سینٹر, کروڑوں روپے کما سکتا ہوں خدا کی قسم, کروڑوں روپے استخارے کے نام پہ. مجھے ضرورت نہیں ہے یہ مجمع سامنے بٹھانے کی, کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ تو مفت میں استخارہ نکالتے ہیں, مفت والا زیادہ خطرناک ہے یاد رکھو, کیونکہ اس کو پھر بھاری بھرکم ہدیے ملتے ہیں, ٹائٹ والے خاندانی ہدیے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو یہ ساری تعلیم لی کس نے ہے ہم سے؟ استخارے پر میرا بیان ہے, گوگل پہ مفتی طارق مسعود استخارہ لکھیں تو سن لیں. وہ سنت استخارہ یہ نہیں ہے, جو سنت استخارہ کچھ اور ہے, نکلتا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو آپ کہیں گے پھر کریں کیوں جب نکل رہی کچھ نہیں رہا, فائدہ کیا کرنے کا, کچھ نکل کے ہی نہیں آ رہا تو فائدہ کیا. تو بھائی استخارہ دعا ہے, دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب ہے اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے. ویسے جب آپ دعا مانگتے ہو تو اس میں بھی آپ یہی کرتے ہو نا کہ بہتر ہے تو مقدر کر دے. استخارے میں ایک مخصوص الفاظ ہیں تو اس میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے, یہ مطلب ہے استخارے کا. کیونکہ وہ الفاظ نبی نے ہمیں سکھائے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ، تو ان الفاظ سے دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جائے گا، بشرطے کہ ان قوائف کو پورا کریں جو شریعت نے اس کے علاوہ بہت اہمیت کے ساتھ بتائے ہیں. وہ کیا ہے؟ مشورہ، غور و فکر، اس کے پازیٹو نیگیٹو پوائنٹ پہ غور کرنا، یہ سارے کام کرنے کے بعد کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، چاہے استخارہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. ایک صاحب کہنے لگے میں نے استخارہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ میں کر لوں. میں نے کہا وہ تو استخارہ نہ بھی کیا ہوتا پھر بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا کر لو تو کر لینا چاہیے. استخارہ کر کے بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر استخارہ کر کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کرو، تو استخارہ نہیں کر کے بھی اگر سمجھ میں آ رہا تو دنیا میں سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کروں پھر بھی کر لے وہ کام، اس سے بڑا بیوقوف ہوئی ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں جس کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ کر لو لیکن پھر بھی نہیں کر رہا. کیا خیال ہے؟ تو استخارہ تو محض ایک اللہ سے مدد لینے کے لیے کہ کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے معذرت کے ساتھ. تو استخارے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. لیکن اللہ کی مدد جب ہی شامل حال ہوتی ہے جب آپ کامیابی تک پہنچنے کے اسباب پورے اختیار کریں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو پورا پورے طور پر اختیار کریں پھر ہوتی ہے کامیابی. تو مسلمانوں نے یہ علم کی بنیاد رکھی ہے. گوروں نے جب مسلمانوں سے علم لیا تو صرف علم لیا، کلچر انہوں نے نہیں لیا. اب ہم سے وہ سارے علوم ہمارے چھن کے ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے خوب محنت کی، ترقی کی، اب ہم ان سے یہ علوم لے رہے ہیں. تو علوم لینے کے ساتھ ساتھ کلچر بھی لے رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ کہ علم اتنا نہیں لے رہے، کلچر زیادہ لے رہے ہیں. انگلش لینگویج سینٹروں میں جو انگلش سیکھنے والے ہیں، سیکھتے 1% ہیں، برباد ہونے والے اور کلچر تبدیل کرنے والے وہ 99% ہوتے ہیں. آپ بھیج دیں کسی کو کچھ دنوں کے لیے، کیا بن کے آ جائے گا؟ کسی شریف انسان کو بھیجیں انگلش لینگویج سینٹر انگلش سیکھنے کے لیے، پھر 1 مہینے کے بعد اس کا موبائل چیک کریں، اس میں جتنے نمبر ہیں نا، غفار، سلیم، وقاص اور قطب الدین مستنصر حسین تارڈ اور جتنے نام ہیں، ذرا ان کو کال کر کے دیکھیں یہ کیا ہیں. تو آگے سے لیڈیز کی آواز آئیں گی، خواتین کی آواز آئیں گی. اور جو لڑکیاں آپ نے بھیجی ہیں ان کے نمبر پکڑ لیں، اس میں ہوں گی بہت ساری لڑکیوں کے نام، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے. تو وہ بہت ساری، وہ جب آپ دیکھیں تو کیا پتہ چلے گا کوئی اور ہیں. وہ سب نہیں ہوتی، سارے خراب نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے خراب ہو رہے ہیں. لیکن انگلش کا ذرا ٹیسٹ لے کے دیکھیں کہ 1 مہینے میں اس نے جو پڑھا ہے وہ کتنا لکھا. تو اشتہار میں کیا ہوتا ہے، 3 دن میں فر فر انگلش بولنا شروع، وہ کچھ بھی نہیں آئے گا اس میں، دس اور دیٹ کا فرق نہیں آتا. بلکہ ایک شعر سناتا ہوں، جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا، یہ حال ہو جاتی ہے. جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا، میں جسے سمجھا تھا دس وہ دیٹ تھا. ٹھیک ہے، جو ریممبر تھا نا وہ بھی کیا ہو گیا، فارگیٹ. اور ہم جسے دس سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلا، دیٹ. یعنی دس اور دیٹ کا فرق بھی نہیں پتا، ابتدائی ہو. جو بعد میں جو دس اور دیٹ سیکھ جاتے ہیں وہ لینگویج سینٹر سے نہیں سیکھتے، وہ ویسے ہی ہے. تو ہر آدمی کو پتا ہے دس اور دیٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ حال ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اپنے ادارے کھولیں جس میں کلچر کس کا ہو، مسلمان والا کلچر ہو. جب ایک ہی چھت کے نیچے البیرونی جیسا اتنا بڑا سائنسدان پیدا ہو سکتا ہے اور امام غزالی جیسے اتنے بڑے عالم اکٹھے پڑھائے بیٹھ کر، اکٹھے پڑھائے. یہ جامع تو رشید کی کوشش ہے، دعا کریں کامیاب ہو جائے کہ ایک ہی چھت کے اندر دونوں قسم کے علوم ایک ہی ماحول میں پڑھائے جائیں. آپ نے سالانہ کانوکیشن دیکھا ہوگا، جو نیٹ پہ دیکھ لیں آپ لوگ. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہمارا سرمایہ تھا اس کو واپس اسی نہج پہ لایا جائے. تو خیر، وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ جو پادری تھا نا، وہ جو روحانی نہیں، یعنی جو واقعی بزرگ تھے ان کے، وہ کیا کرتا تھا، نوجوان کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے نا بعض دفعہ، تو آپ اپنی عزت اور ترقی کو لات مار دیتے ہو. تو میں اس لڑکے کا بتا رہا تھا کہ اس نے وہ شوٹنگ کے دوران دیکھا کہ اس لڑکی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، مگر وہ شہرت اور عزت کی خاطر اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے اور پھر دوبارہ اسی طرح ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے جس طرح سے اس کو ہدایات دی جا رہی ہیں. ظاہر ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو آنا بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ بن جائے گی اداکار، بن جائے گی، بے حیا بن جائے گی، شرم و حیا اس میں ختم ہو جائے گی، اس کے لیے اسٹیج پہ ناچنا آسان ہو جائے گا. لیکن اس کے دل پہ چوٹ لگی، اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ غلط رخ ہے جس پہ میں چل رہا ہوں. یہاں عزت دار گھرانے کی لڑکیوں کو اور شریف گھرانے کی لڑکیوں کی حیا کو کھرچ کھرچ کے نکالا جا رہا ہے، یہاں ان مجبور لڑکیوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. میں کیوں ان کا اعلی کار بنوں؟ وہ لڑکا بہت عزت، بہت شہرت، شوبز میں جانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، ٹی وی میں آ جائیں کسی طرح، ہم ٹی وی میں آ جائیں بس. کہہ رہے میں نے 2 سال سے نماز نہیں پڑھی تھی، بلکہ اس سے پہلے سے بھی، تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا. دیکھو عجیب، اللہ ہدایت دے کسی کو، بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے نماز، آپ ان کو دعوت دیں نماز کی تو وہ آتے ہیں نماز کی طرف. بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کوئی حادثہ دیکھ لیتے ہیں ڈر جاتے ہیں. ہدایت کہاں سے مل رہی ہے؟ جہاں سے گمراہی پھیلتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو جگہ اللہ نے گمراہی کے لیے رکھی ہیں وہاں سے بعض دفعہ ہدایت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہیں، بہت عرصہ ہوا نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، طبیعت کو بڑا سکون ملا کہ یہ بھی ایک زندگی غیرت والی. نماز سے پہلے آپ کو اپنے جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، گندا میلا ہر وقت بد نظری کرنے والا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ٹائم پہ، وہ تو اپنے کپڑوں کی پاکی کی فکر میں ہی لگا رہے گا. نماز پڑھی، نماز میں کیسا سکون ہے، وضو کرتا ہے انسان، دانتوں کو صاف کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ اللہ بنایا تو تو نے، تجھے بھول گئے ہم، عزت شہرت کے لیے، عزت شہرت اور دولت کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں کہ جس نے پیدا کیا اسی کو بھول گئے. ایسی کنڈیشن میں جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے میں اللہ اسے بہت لطف اور اطمینان دیتے ہیں. تو توبہ کی توفیق دے دی اللہ نے، اس چھوڑ دی وہ زندگی، اب ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں، 1 سال رہ گیا ان کا. تو بعض لوگوں کا ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ عزت اور دولت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یاد رکھو جو ضمیر کی آواز کو کچل کے عزت حاصل کرتا ہے اسے عزت تو مل سکتی ہے مگر سکون اور اطمینان نہیں ملتا. چور اور ڈاکو بھی پیسہ کما لیتے ہیں مگر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ ڈسٹرب رہتے ہیں، آپ ان کے چہروں پہ رونق نہیں دیکھو گے ہر وقت. کہتے ہیں نا یہ تو شکل سے ہی چور لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا بھائی تو شکل سے کیوں، اس کا مطلب چوروں کی مخصوص قسم کی شکل ہوتی ہے، پیدائش ہی نہیں ہوتی، چوریاں کر کے بن جاتی ہے، حقیقت ہے یہ. کبھی مقولہ سنا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی نے کبھی آپ کو نہ کہا ہو ایسا، کبھی مقولہ سنا ہوگا نا، لوگ کسی کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ تو شکل سے کیا لگتا ہے چور. تو کیا چوروں کی مخصوص شکلیں ہوتی ہیں؟ ہے بھائی، بھائی چوری تو کوئی بھی کر سکتا ہے، خوبصورت بھی کر سکتا ہے، بدصورت بھی کر سکتا ہے. ہوتا یہ کہ چوریاں کر کر کے جو سکون برباد ہوتا ہے نا چہرے کا، ذہن کا، اس سکون بے سکونی کے اثرات چہرے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر شکل سے واقعی چور لگنے لگ. خود سے فیصلہ نہ کر دیں کسی کی شکل کو دیکھ کے جب تک کوئی ثبوت نہ ہو، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر کر کے انسان کا چہرہ مسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو باریک بین لوگ ہوتے ہیں ان کو شکل سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے جس پر اس کو ضمیر اس کا ملامت کر رہا ہے. اور حلال کمانے والا تھوڑا سا حلال کماتا ہے مگر کیسے اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، کیسے اس کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے. یہ ٹھیلے لگانے والے، سبزی لگانے والے، آپ نے کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھیں گے، ایسے مزے سے شام کو گھر جا رہے ہوتے ہیں، صبح صبح ریڑی لے کے آواز ہے، ان کی آوازوں کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ مزے میں ہیں. اسٹیشن پہ جب گاڑی رکتی ہے نا ٹرین، کیسی آوازیں ہوتی ہیں، گرمنڈے آ رہی ہے آواز ہے بھائی، کیسے چیخ رہا ہوتا ہے گرمنڈے، ایسے ٹن ٹن بجا جا رہا ہوگا گرمنڈے. حالانکہ انڈے کا کیا، انڈے بیچ کے کیا کر، کتنا کما لے گا وہ، لیکن حلال کما رہا ہے تو اسی کو انجوائے کر رہا ہے گرمنڈے. گول گپے والے کو دیکھیں کیسا ناچتا ہوا گزرتا ہے، خود بھی ناچ رہا ہوتا ہے، پوری دنیا کو نچا رہا ہوتا ہے گانے لگا لگا کے.
بیچ کیا رہا ہے, اس کے اسٹائل سے اور اس کے چہرے کی خوشی سے ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں روپے کے پلاٹوں کا بزنس ہے. ایسے ریڑی لگا رہا ہے, جا رہا ہے مزے سے, ناشتہ ہوا, بیچ کیا رہا ہے؟ گول گپے. حلیم کی دیگ والے کو اپنی حلیم پر اتنا فخر ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ کی تختی لٹکائی ہوئی ہوتی ہے, نظر نہ لگ جائے. میں کئی دفعہ حلیم کی دیگ والے کو بولتا ہوں, بھائی اس کو نظر نہیں لگے گی, اللہ کے بندے وہ تمہارے ساتھ میں جو پورا ہوٹل حلیم کا چل رہا ہے, اگر لگے گی تو اس کو لگے گی تمہیں, لیکن اس کو اتنا اپنے کاروبار پہ ناز ہوتا ہے کہ ایک جوتا بھی لٹکایا ہوا ہے اس نے. میں نے کسی ٹرک والے کو نہیں دیکھا جوتا لٹکائے ہوئے, رکشے والے دیکھے جوتے لٹکائے ہوئے. ٹرک والے کو نہیں ہوتا کہ میرے ٹرک کو نظر لگے گی, رکشے والے کو اتنا اتراتا ہے اپنے رکشے پہ, اس کو نظر ہوتی ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے رکشے کو نظر نہ لگ جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو وہ جو نوجوان تھا نا, وہ جب جادوگر کے پاس بیٹھتا تو باتیں میں اس کو پیسہ بھی نظر آتا, عزت بھی نظر آتی, مگر ضمیر ملامت کرتا کہ یہ باتیں غلط, یہ غلط باتیں ہیں. اور جب ان بزرگ کے پاس سے گزرتا, انڈا موڑ کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا, الفلاحیہ مسجد میں آ کے جمعے کا بیان سنتا, اس کو لگتا کہ اس طرز زندگی میں, اس لائف اسٹائل میں پیسہ بھی نہیں ہے, عزت بھی نہیں ہے, لیکن ضمیر ملامت نہیں کر رہا, دل کا سکون ہے. اسٹائل اور زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. اب شیطان کی دعوت, مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ وہ بیٹھتا تھا جادوگر کے پاس, تو جاتے ہوئے پہلے آدھا گھنٹہ کا حدیث میں ذکر نہیں, میں فرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. حدیث میں تو اتنا ہے کہ جاتے ہوئے بھی ادھر سے اور واپسی پہ بھی ادھر سے. اب فرض کر لیں کہ آدھا گھنٹہ جادوگر کے پاس بیٹھ رہے, تو جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ راہب کے پاس, پھر آدھا گھنٹہ جادوگر کے پاس, واپسی میں پھر راہب کے پاس سے ٹچ ہوتا ہوا جا رہا ہے. تو اب راہب کی دعوت کیا ہو گئی؟ مضبوط. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس کی بات انسان زیادہ سنتا ہے نا, بعض دفعہ اس کی بات انسان پر زیادہ اثر کرتی ہے. تو برائیاں چھوڑ دو, نئی چھوٹتی تو نیکیوں کا ریشو بڑھا دو, اس سے بھی آہستہ آہستہ برائی سے نفرت ہو جائے گی. بہت سے نوجوان مجھے فون کر کے کہتے ہیں یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, توبہ کر کر کے تھک گئے, 100 دفعہ توبہ کر لی. میں کہتا ہوں ایک تو توبہ کرنا نہ چھوڑو, توبہ نہ چھوڑو یہ سوچ کے کہ بار بار ہو رہا ہے گناہ. توبہ بھی ایک نیکی ہے, جہاں گناہ لکھا جائے گا قیامت کے دن جو توبہ کی ہے وہ بھی تو لکھی جائے گی. اب آپ نے توبہ چھوڑ دی تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی صدقہ خیرات لازم کر لو. لازم کا مطلب یہ نہیں کہ قسم اٹھا لو یا منت مان لو, ارادہ کر لو کہ جب گناہ ہوا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں. پیسے اتنے تھوڑے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے 5 روپے لگا دیے کہیں, وہ تو پھر شیطان کہے گا 100 دفعہ گناہ کر لو, شام کو 100 کا نوٹ ڈال دینا مسجد کے ڈبے میں. تو اتنے کم بھی نہیں ہونے چاہیے, اتنے زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے کہ بہت ہی زور کی چپت لگ جائے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ نفس کہے گا آئندہ میں گناہ تو کروں گا مگر سزا نہیں دوں گا, یہ تو بہت سخت سزا ہے بھائی. تو اپنی انکم کو دیکھ کے, اپنی آمدن کو دیکھ کے کہ اتنا نوٹ ہو کہ جب دوں تو دل بھی تھوڑا سا جلے کہ یار کیوں گناہ کر رہا ہے, یہ کڑک کڑک نوٹ جاتا ہے یار, یہ اگر بچا لیتا تو کتنا کچھ کھا لیتا. اور اتنا بڑا بھی نوٹ نہ ہو کہ کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں یار گھر میں آٹا نہیں ہے راشن نہیں ہے. تو ایسا کریں گے تو کیا ہوگا, ایک تو وہ گناہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا, اور کم از کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کے ترازو کے پلڑے میں جہاں گناہوں کا انبار ہوگا وہاں صدقات و خیرات کی نیکیاں بھی لکھی بھی ہوں گی. اب یہی تو نہیں کہ ادھر بینک سے پیسہ نکال کے کھائے جا رہے ہیں, جمع نہیں کرا رہے اس میں. تو آپ گناہ کر کر کے اپنی نیکیاں جو آپ نے آخرت میں جمع کرائی ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں, مزید انویسٹمنٹ کر نہیں رہے, تو دیوالیہ ہو جائے گا نا پھر. تو کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے نیکیاں زیادہ کر لیں اور علماء کے بیانات زیادہ سن لیا کریں, ٹائم زیادہ لگائیں گے تو ان کے اثرات زیادہ ہوں گے. تو یہیں پر میں واقعہ پہنچاتا ہوں کہ اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہا 3-4 ہفتوں سے, لیکن کیا کروں, اسباق تو مل رہے ہیں نا, فائدہ تو ہو رہا ہے. اگلے ہفتے پھر یہیں سے انشاءاللہ آگے چلیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں پھر یہاں سے آگے جانے کے بعد پھر پیچھے سے دوبارہ وہیں تک پہنچاتا ہوں, تو وہ اس لیے دوبارہ ریورس ہو کے آنا پڑتا ہے کہ نئے نئے لوگ آتے ہیں ان کو قصے کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کیا بات چل رہی تھی. اب میں ڈائریکٹ بولوں کہ وہ نوجوان جادوگر سے وہاں, تو لوگ کہیں گے یار یہ کون نوجوان کون جادوگر. تو اس لیے تھوڑا سا ریورس ہو کے واپس لاتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ کا کوئی ایم اے اسلامیات کا امتحان نہیں ہونے والا جہاں آپ نے یہ
واقعہ نقل کرنا ہے, کوئی آپ کے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے, اگلے ہفتے آ جائیں دوبارہ شروع کر دیں گے. نہیں بھی ختم ہوا تو اس سے جو ہمیں اسباق مل رہے ہیں, جو درس مل رہے ہیں, وہ تو فائدے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں, تو اتنی ٹینشن لینے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سن لیں, اگلے ہفتے بیان 1:35 پہ ختم ہو جائے گا. سوری 1:35 پہ شروع ہو جائے گا, بلکہ 1:30 کوشش کروں گا 1:30 بیان شروع کر دوں. 5 منٹ میں نے بفر کے رکھے ہیں اپنے, تاکہ ایک دم پبلک چیخنا نہ. ویسے 1:30 میرا ارادہ ہے کہ میں آ کے یہاں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ, اور بیان ختم ہو جائے گا 1:35 سے پہلے پہلے. کیا ہو رہا ہے, 2:35 سے پہلے پہلے, 2:35 پہ بیان ختم ہو جائے گا. لہذا نماز جتنے بجے ہو رہی ہے اس سے 10-12 منٹ پہلے کھڑی ہو جائے گی, تو اس کا خیال کریں, ایسا نہ ہو پبلک کی جماعت نکل جائے. سنڈے کا بیان نہیں ہوگا اس ہفتے, اس اتوار کو مغرب کے بعد جو بیان ہونا تھا وہ نہیں ہوگا, اگلی اتوار کو ہوگا جی. اور اگل آئندہ اتوار کو جو بیان ہوگا وہ 7:15 ہوگا, یعنی ابھی تو عشاء کے بعد ہوتا تھا نا, تقریباً 9:45 بیان شروع, 9 بجے بیان شروع ہوتا تھا, 9:45, تو وہ بھی 2 گھنٹے پیچھے چلا گیا. 7:15 مغرب کے بعد والا بیان جو اتوار کو ہوا کرتا تھا وہ مغرب کے بعد ہوگا 7:15 پاکستان کے 7:15 کے ٹائم کے مطابق. اب بہت سے لوگ باہر بیان سنتے ہیں, ان کو ٹائم بتاؤ تو وہ پوچھتے ہیں لندن کے حساب سے کیا بج رہا ہوگا. بھائی یہ تمہاری ٹینشن ہے لندن کے حساب سے کیا بج رہا ہوگا. اب میں نے کال ٹائمنگ لوگوں کو بتائی ہے تو انڈیا کے فون آئے, انڈیا کے حساب سے بتا دیں تو ہم یہی سارا دن بیٹھ کے رہیں گے کہ 7 بجے آسٹریلیا میں کیا بج رہا ہوگا, ڈنمارک میں کیا بج رہا ہوگا, جاپان میں کیا بج رہا ہوگا اور انڈیا میں کیا بج رہا ہوگا. تو بھائی ہم نے پاکستان کا بتا دیا, اب جہاں جو بج رہا ہے وہ اس حساب سے بجا لیں, ٹھیک ہے, وہ خود ہی دیکھیں گے کیا بج رہا ہے. تو یہ ٹینشن ہمیں کیوں دے رہے ہو بھائی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.